الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 112 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ آیت کی جو تمہید ہے وہ میں عرض کر دوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں سے پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر کتنا ٹھہرے، جو زندگی گزاری ہے وہ کتنی لمبی تھی۔ اس کا پھر کافر جواب دیں گے تو اسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اے اللہ تو گننے والوں سے دریافت فرما۔ اس پر اللہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے۔ خلاصہ آیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے جب پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، کتنے سال ٹھہرے تھے، تو کافر چونکہ اس وقت عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس عذاب کی شدت کے پیش نظر وہ بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کتنی زندگی گزاری، یا اس عذاب کی شدت کے مقابلے میں جو دنیا کی مدت ہے وہ انہیں اتنی تھوڑی لگے گی کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم دنیا میں یا تو ایک دن ٹھہرے اور یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو اے اللہ تو اس طرح کر، جو گننے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ دنیا کے اندر ہم کتنا ٹھہرے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ایک دن ٹھہرے تھے یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تو اس پر جہنم کے داروغے کے ذریعے اللہ تعالی جواب دے گا کہ اے کافرو، تمہاری جو جہنم میں رہنے کی مدت ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں تم بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہو، کیونکہ جہنم میں جو کافروں کا رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ اربوں سال ہے، وہ کھربوں سال ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اللہ متنا ہی ہے، ارب کھرب تو متنا ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ متنا ہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں 60 سال، 70، 100، 200 سال جتنی بھی زندگی گزاری اس کے مقابلے کے اندر یہ محدود ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا کیا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی بنا دیا، تمہاری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں، تمہیں با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیا، تمہیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور وہ مقصد خدا کی بندگی تھا اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونا تھا جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نافذ کیا گیا تھا کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، پھر شرک کی تردید ہے اور اس کے بعد ہمیں مغفرت اور رحمت مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تم عرض کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر یہ سورہ مومنون جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس سورت کی جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکے تو اسے اپنے معمول کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخشش فرما دے، رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کے عورتوں کو سکھانے کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص تعلیم فرمائی حکم دیا۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے مضامین ہیں جو بہت ہی مین اور بنیادی مضامین ہیں۔ اس میں شروع کے اندر زنا کی حرمت اور اس کی سزا کا بیان ہے، دوسرے پر تہمت لگانے کی سزا، اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے کچھ احکام کا بیان ہے، جسے لعان کہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے ایک تہمت لگائی تھی، اور منافقوں کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت والا واقعہ بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان ہوا، یعنی واقعہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے متعلقات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، نگاہوں کی حفاظت اور پردے کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مزید دوسرے اور کافی سارے مضامین ہیں۔ تو یہ وہ مضامین ہیں، چونکہ اس میں پردے کا، نگاہوں کی حفاظت کا، گھر میں داخلے کا، اجتماعی زندگی گزارنے کا، تہمت کا، لیان کا، بدکاری کا، ان چیزوں کے احکام موجود ہیں، تو اس لیے بطور خاص اس کا حکم دیا گیا کہ یہ عورتوں کو یہ سورت سکھائی جائے۔ سورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید بیان فرمائی کہ یہ سورت کیسی ہے، اور اس کے متصل پھر اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا بیان کیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں تو ان کی سزا کیا ہے۔ شروع میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت کے شروع میں بطور خاص کہہ دیا کہ ہم نے اس کے احکام فرض کیے، تاکہ ایک تاکید اور ایک ذہن جو ہے وہ اس کی طرف فوری طور پہ مائل ہو جائے۔ اب زنا کی سزا، فرمائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہاں پر بہت سارے اس کے متعلقہ احکام ہیں، اس کے لیے تو فقہی کتابوں کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، لیکن چند ایک جو آیت کے اندر بنیادی باتیں بیان کی ہیں ان کے حوالے سے کچھ اشارے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ عورت اور مرد جو ان میں زنا کرے اسے 100 کوڑے مارو۔ یہ 100 کوڑے کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے، अगर शादीशुदा मर्द बदकारी करते हैं तो उनकी सजा रजम है। रजम का मतलब है कि उन्हें इतने पत्थर मारे जाएंगे कि वो मर जाएं। ये शादीशुदा जानी और जानिया की सजा है। आयत में गैर शादीशुदा का बयान है। अब ये बात कि गैर शादीशुदा का बयान कहां लिखा है कि गैर शादीशुदा के बारे में है, तो इस पर इजमाए उम्मत है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में इसी हुक्म पर अमल किया कि जिन शादीशुदा लोगों ने बदकारी की उन्हें रजम किया गया, उन्हें पत्थर मार के मारा गया। इसी पर सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक और बाद के सहाबाए किराम और फिर उसके बाद मुसलमान बादशाह अमल करते आए। तो मुसलमानों के अंदर हमेशा से इस मसले पर इजमा चलता आया कि शादीशुदा की जानी की सजा, जानिया की सजा रजम है और गैर शादीशुदा की सजा वो है जो इस आयत में बयान फरमाई। ये तफसीर इसलिए अर्ज कर दी है कि आजकल कुछ नए बेचारे जदीद इल्म हासिल करने वाले ऐसे हैं कि जो रजम का इनकार करते हैं और उसके ऊपर फिर जो उनसे बेचारों से बन पड़ता है वो पेश करते हैं, वो सब गलत है, बातिल है, उसका कोई एतबार नहीं। जब पूरी उम्मत का इत्तेफाक और इजमा चलता आ रहा है कि शादीशुदा की सजा जुदा है, गैर शादीशुदा की जुदा है, तो पूरी उम्मत को गलत करार देकर और नई रोशनी के पड़े हुओं के कहने का कोई एतबार नहीं। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जब उनको सजा दी जाए तो तुम्हें अल्लाह के दीन में उन पर कोई तरस ना आए, उनके साथ हमदर्दी ना हो। यानी जब अल्लाह की हद को कायम किया जा रहा है, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जा रहा है, तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि बंदा तरस खाए। सजा देते हुए गजब और गुस्सा गालिब होना चाहिए। और वैसे रूटीन के अंदर हर मुसलमान से मोहब्बत और उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। हाँ, इनके लिए इस्लाह के एतबार से हमदर्दी हो, आखिरत में इनकी नजात हो जाए इसके एतबार से हमदर्दी हो, वो एक जुदा चीज है। लेकिन खुद सजा देने के अंदर ही हमदर्दी ना शुरू हो जाए कि सजा देने के अंदर हमदर्दी करने के चक्कर में सजा ही ना दो उनको, ऐसी हमदर्दी हराम। जो हमदर्दी अल्लाह की हुदूद पर अमल से रोक दे, ऐसी हमदर्दी हराम। उसके बाद एक मजीद जो हिदायत फरमाई है वो फरमाई कि जब इस सजा पर अमल हो तो मुसलमानों का एक ग्रोह वहां पर मौजूद रहे। मुसलमानों का एक ग्रोह मौजूद रहने में हिकमत यह है कि जब एक ग्रोह वहां मौजूद रहेगा तो इनको भी इबरत होगी, यानी दूसरों को भी इबरत होगी, और फिर जब ये जाकर बताएंगे तो उनको भी इबरत होगी। सजा के मकासद में से एक मकसद ये है कि जिसे सजा दी वो भी उस गुनाह से बाज आए और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसे इबरत पकड़े। अब उसके बाद जानी के निकाह के अहकाम का बयान हुआ। इरशाद फरमाया, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين। زنا करने वाला मर्द बदकार औरत या मुशरिका से ही निकाह करना पसंद करेगा और बदकार औरत से जानी या मुशरिक ही निकाह करना पसंद करेगा और ये ईमान वालों पर हराम कर दिया गया है। इस आयत मुबारका में ये जो बयान किया गया वो ये है कि जानी मर्द या तो जानिया औरत से निकाह करे या मुशरिका से निकाह करे, और जानिया औरत या जानी से निकाह करे या मुशरिक से निकाह करे। इस आयत के दो माना बयान किए गए। एक माना तो ये है कि ये बतौर हुक्म है। बतौर हुक्म, हुक्म क्या? हुक्म यह था कि जो पारसा, मुत्तकी, परहेजगार मर्द है वो किसी जानिया औरत से निकाह नहीं कर सकता, और जो पारसा औरत है वो किसी जानी मर्द से निकाह नहीं कर सकती। जानी जानिया से निकाह करेगा या मुशरिका से, और मुजानिया मुजानी से निकाह करेगी या मुशरिक से। आपस के अंदर निकाह करना हराम। फिर बाद में अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख फरमा दिया, यानी इतना हिस्सा मुशरिक वाला नहीं, मुशरिक वाला तो अब भी हराम ही है, इतना हिस्सा मनसूख हो गया कि जानी मर्द जो है वो जानिया और गैर जानिया यानी मुत्तकिया भी अगर कोई औरत है तो उससे भी वो निकाह कर सकता है। इसी तरह जानिया औरत जरूरी नहीं कि जानी से निकाह करे, बल्कि वो दूसरे मर्दों से भी निकाह कर सकती है। तो बाद में जब आयात नाजिल हुई जो आम थी और जनरल थी उनके अंदर इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। तो अगर हुक्म है ये तो फिर मनसूख हो गया। और दूसरा माना यह बयान किया गया کہ یہ حکم نہیں تھا بلکہ یہ رجحان اور رغبت کا بیان تھا. رجحان اور رغبت یہ بیان کیا گیا کہ زانی مرد چونکہ اس کے ایک ذہن کے اندر گندگی ہے تو اس کا رجحان بھی اسی گندگی والی چیز کی طرف ہی ہوگا. وہ پارسا متقی عورت کو پسند بھی نہیں کرے گا چونکہ اس کی اپنی طبیعت میں گندگی ہے, لہذا وہ اسی کو پسند کرے گا جس کی طبیعت میں گندگی ہو, اور وہ یا تو زانیہ ہے یا مشرکہ. اور یہی حال دوسری طرف سے تھا کہ اگر بدکار عورت ہے تو وہ بھی پسند پھر اپنے جیسے ہی کوئی لفنگے اور اس طرح کے جو ہے اسے پسند کرے گی کہ جس کی طبیعت کے اندر گندگی ہو. تو یہ رجحان اور میلان کا بیان تھا, حکم کا بیان نہیں تھا. اگر یہ ہو تو پھر یہ منسوخ نہیں ہے, پھر یہ صرف طبیعت کا رجحان بیان کیا گیا. اور یہ جو فرمایا کہ وہ حرم ذلك علی المؤمن, اور یہ مومنوں پر حرام ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نکاح حرام ہے. ایک تعبیر یہ ہے, لیکن اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ زنا کرنا جو ہے, بدکاری کرنا, یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا کا بیان کیا. تہمت کیا ہے؟ تہمت کی جیسے معروف سی صورت ہے کہ کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, اس نے زنا کیا ہے. اب یہ تہمت لگانا جو ہے یہ بڑا شدید عمل ہے, کیونکہ تہمت لگا کے بعض وقت کسی کی زندگی تباہ کر دی جاتی. یہ ہمیں بھی معلوم ہے, ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تہمت دوسرے کی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے. لہذا اس پر ہماری شریعت میں بڑے سخت احکام دیے گئے. ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں. مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر تہمت کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اس پر چار گواہ نہ پیش کر سکیں, کیونکہ جب کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی جائے تو پھر ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کیے جائیں. چار لوگوں نے اسے دیکھا, اگر چار آدمی میسر نہیں تو پھر بھی اگر کسی پر تہمت لگائی تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اس تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے اگرچہ سچا ہو, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تہمت لگانے والا جھوٹا ہی ہو. ایک آدمی نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے لوگوں کو جا کے بول دیا کہ بھئی یہ بدکاری کر رہا تھا, یا تو گواہ پیش کرے چار, اگر چار گواہ نہیں ہیں تو پھر اگرچہ حقیقت میں یہ بندہ سچا ہو اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. یہ 80 کوڑوں کی سزا اس لیے ہے تاکہ مسلمان کی عزت کی عظمت کا پتہ چلے کہ مسلمان کی عزت و عظمت کتنی ہے اور دوسروں کے معاملات کے اندر کس قدر احتیاط اور کس قدر جو ہے وہ تدبر کی حاجت ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑوں کی سزا, اور پھر دوبارہ اس بندے کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. اگرچہ توبہ بھی کر لے, گواہی اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور یہ فاسق لوگ ہیں, جو اس طرح کریں وہ فاسق ہیں. ہاں اس کے بعد توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بخشنے والا مہربان ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا, ان کا فسق ختم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ان کی گواہی دوبارہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی, گواہی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئی ان کی. لہذا جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور اسے سزا ہوتی ہے 80 کوڑوں کی, تو اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود, گواہی ہمیشہ کے لیے ختم. ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا, گناہ اس کا معاف فرما دے گا. تو اب اس بات کے اوپر بڑی توجہ کی حاجت ہے. بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتے. گھر کے اندر تھوڑی بہت بات ہوتی ہے تو گھر کی ایک عورت دوسری عورت پہ معاذ اللہ تہمت لگا دیتی ہے, ایک پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن پہ تہمت لگا دیتی ہے. بارہا ایسا دیکھنے میں آیا کہ پڑوسیوں کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو گلی کے اندر آ کے ایک دوسرے پہ تہمت لگا رہی ہوتی ہیں. वो उसको कह रही होती है कि तू गैर मर्दों के साथ फिरती है, वो उसको कह रही होती है तू गैर मर्दों के साथ फिरती है, और न जाने क्या क्या जुमले बोलते हैं। मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा शायद सुनने वाले इनको समझते जानते होंगे जो मुआशरे के अंदर रहते हैं। तो बात यह है कि ये तोहमत लगाना कोई मामूली बात नहीं होता। इसमें एक तो उसका दिल दुखाया जिसपे तोहमत लगाए, दूसरे नंबर पर झूठ बोला, तीसरे नंबर पर उसकी इज्जत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिंदगी उसकी खराब और बर्बाद कर दी। बाद का तोहमत लगाने पे घर बर्बाद हो जाता है। किसी की बीवी पे तोहमत लगा दी, अब वो झूठी तोहमत है लेकिन शौहर उसके बाद उसे रख ले, ये इसका चांस तो फिर 1% ही होता है, शौहर उसको तलाक दे देगा। अब उनके बच्चे हैं तो रुल जाएंगे, बीवी है तो बेचारी उसकी ना आइंदा कभी शादी हो सकेगी, ना वो बेचारी मुआशरे में किसी को शक्ल दिखा सकेगी। फिर औरतों के अंदर जहालत बहुत ज्यादा होती है, वो हर दूसरी औरत उसको ताने दे रही होगी, मुंह काला करने वाली, मुंह काला करने वाली, फिर जो जो जुमले बोले जाते हैं वो आपको पता है। तो तोहमत लगाना कोई मामूली बात नहीं होता। तोहमत लगा के बाज़ का दूसरे की जिंदगी ऐसी बर्बाद करते हैं कि वो लोग खुदकुशी में मजबूर हो जाते हैं। औरतें खुदकुशियां कर लेती इसके ऊपर, मर्द खुदकुशी कर लेते हैं। मर्द की बीवी के ऊपर तोहमत लगी, मर्द ने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली, औरत पे तोहमत लगी, औरत ने खुदकुशी कर ली। उनके बच्चों को मुआशरे के अंदर जीना हराम हो जाता है, बच्चों को लोग ताने देते हैं, दूसरे औरतें, दूसरे मर्द, दूसरे बच्चे उन बच्चों को ताने देते हैं, उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो पूरा मुआशरा जो है वो तहस नहस हो जाता है जब एक झूठी तोहमत लगाई जाती है। तो लिहाजा तोहमत लगाने के मामले के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जो है वो परहेज की हाजत है। बाद रिवायतों में है कि किसी पारसा औरत पे तोहमत लगाना आसमानो जमीन से भी बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आसमानो जमीन से भी बड़ा गुनाह है। इसके बाद तोहमत ही के एक जैली सूरत है, वो ये है कि मर्द अपनी औरत पर तोहमत लगाए। ऐसा एक वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ कि एक शख्स ने आके कहा कि मैंने अपनी औरत को बदकारी की हालत में देखा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है तुमने उस पर तोहमत लगाई, चार गवाह लेके आओ। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी के साथ ये हो रहा, मैं चार गवाह कहां से ले आऊं? तो फरमाया कि चार गवाह लेके आओ वरना तुम्हें तोहमत की सजा मिलेगी, यानी 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब वो परेशान हो गया, उसने कहा खुदा की कसम अल्लाह मेरी बरात नाजिल फरमाएगा, अल्लाह ताला मुझे बरी जो है वो साबित फरमाएगा क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। उस पर फिर ये आयतें मुबारक नाजिल हुई और इनके अंदर तरीका पूरा बता दिया गया कि क्या एक तरीका इख्तियार किया जाए अगर मर्द अपनी औरत पर तोहमत लगाए या उसे बदकारी की हालत में पाए और उसके ऊपर इल्जाम लगाए। तो यहां पर ये मुसलसल 5 आयतें इसी मौजू के बारे में है। इरशाद फरमाया والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين। फरमाया और वो जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास अपनी जात के अलावा गवाह ना हो, तो उनमें से ऐसे किसी एक की गवाही ये है अल्लाह के नाम के साथ 4 बार गवाही दे कि बेशक वो सच्चों में से है, और 5वीं गवाही ये हो कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है। यानी अब तरीका बयान किया कि कोई शख्स अपनी बीवी पे तोहमत लगाए और उसके पास गवाह नहीं है सिवाय इसके कि उसने खुद देखा है, तो फरमाया कि अब उसकी जो गवाही है उसकी सूरत यह होगी कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खा के कहेगा कि मैं सच्चा हूं, अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, अल्लाह की कसम जो बात बयान कर रहा हूं इसमें सच्चा हूं, अल्लाह की कसम जो मैं बात बयान कर रहा हूं इसमें सच्चा हूं, 4 मर्तबा कसम खाएगा, और 5वीं मर्तबा में कहेगा कि अल्लाह की मेरे ऊपर लानत हो अगर मैं झूठा हूं। 4 कसमें 1 लानत, ये कहकर मर्द फारिग हो गया। अब औरत इसके मुकाबले में क्या करे? औरत या तो शौहर की बात की तस्दीक करेगी और या फिर आगे से वो भी कसमें खाएगी। अगर वो ये कहे ना कि ना मैं तस्दीक करती हूं ना मैं कसम खाएंगी, तो फिर उसे जेल में डाला जाएगा और तब तक उसे जेल में रखा जाएगा जब तक वो अपनी या तो कसम खा के बराजा ही नहीं करती या शौहर की तस्दीक नहीं करती। तो अब औरत क्या कहेगी? तो फरमाया कि عورت یوں کہے گی، عورت سے جو زنا کی سزا ہے وہ دور یوں ہوگی کہ وہ بھی چار مرتبہ قسم کھا کے کہے کہ مرد جھوٹا ہے، وہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، چار مرتبہ یہ کہہ کے پانچویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو اگر یہ مرد سچا ہو. تو یہ پانچ ہی جملے عورت نے بولنے، پانچ ہی جملے مرد نے بولنے. مرد نے چار مرتبہ کے بعد پانچویں مرتبہ میں کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر یہ مرد سچا ہو. عورت کو فرمایا کہ غضب کا لفظ بولے، مرد کو فرمایا لعنت کا لفظ بولے. وجہ یہ ہے کہ جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہ لعنت کرنا ان چیزوں میں اتنے پڑھتے نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے لعنت بھی بہت بڑا لفظ ہوتی ہے. لیکن عورتوں میں چونکہ لعنت کرنا عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت 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 کرتی رہتی ہیں، تو اگر صرف لعنت کی بات ہوتی تو بڑی آسانی سے بولتی ہاں جی میرے اوپر لعنت ہو اگر یہ سچا ہو. تو ان کے لیے غضب کا لفظ بولا، غضب سے وہ ڈرے گی کہ خدا کا غضب اترے میرے اوپر اگر یہ مرد جو ہے میرے اوپر تہمت لگانے میں سچا ہو. تو یہ ایک پورا طریقہ بیان کر دیا. اب اگر عورت بھی یہ قسمیں کھا لے، مرد نے بھی قسمیں کھا کے تہمت لگا دی، عورت نے قسمیں کھا کے تہمت سے انکار کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب قاضی اس مرد اور عورت میں جدائی کر دے گا، ان دونوں میں جدائی کر دے گا، اور یہ جدائی طلاق بائن قرار پائے گی. تو اب ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی. تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت آپس میں لیان کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے. پھر اس کی مزید تفصیل ہے، مرد اگر پہلے تہمت لگائی ہوئی تھی اسے سزا ہو چکی ہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اس کے مزید بہت سارے احکام ہیں لیکن وہ پھر کافی تفصیلی ہو جائیں گے. آیات کا جو مطلب ہے وہ میں نے عرض کر دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تمہارے راز کھول دیتا. اب اس کے بعد تہمت کا ایک بڑا معروف جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، اور وہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک جگہ پر قافلے نے قیام کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کی غرض سے قافلے سے ہٹ کر گئیں اور وہاں ان کا ہار گم ہو گیا. وہ اپنے ہار کی تلاش میں تھی اور پیچھے قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا. تو قافلہ نے کوچ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس میں سوار ہوتی تھی، تو وہ صحابہ کرام نے اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑے. اب چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا تو اٹھانے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اندر حضرت عائشہ ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ پردے کے احکام تھے اور پردے کے احکام کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ جھانک کر تو دیکھا نہیں جاتا تھا. قافلہ چل پڑا. اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی جگہ سے قافلہ آگے چلا جائے تو ایک آدمی کو پیچھے دوبارہ بھیجا جاتا تھا کہ جا کے ذرا علاقے کا چکر لگا کے دیکھو جہاں قافلے نے قیام کیا تھا وہاں پر کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی، اگر گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائیں تو دیکھا قافلہ سارا نکل گیا، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں. تو آپ اسی جگہ بیٹھ گئی. اسی جگہ اس لیے سے بیٹھ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب معاملہ آئے گا کہ حضرت عائشہ قافلے میں موجود نہیں ہے تو سرکار اسلام واپس لینے کے لیے تشریف لے آئیں گے اور اسی جگہ تشریف لائیں گے، تو وہ وہاں بیٹھ گئی. ادھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے متقی صحابی تھے، انہیں قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے کی جگہ پہ بھیجا. جب حضرت صفوان پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی. انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو چونکہ جب پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ یہ تو مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا. تو اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر قافلے میں لے آئے. اب جب قافلے میں پہنچے تو قافلے کے اندر منافقین بھی تھے. اب منافقوں نے جب دیکھا کہ حضرت صفوان اونٹ لے کے آ رہے ہیں, اونٹ پہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو بس ان کی شیطانی رگ جو ہے وہ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگا دی, اور اتنے زور و شور سے تہمت لگائی کہ منافق تو اس کے پروپیگنڈا میں شریک ہی تھے, کئی مسلمان بھی متاثر ہو کر انہوں نے بھی تہمت کے جملے اپنی زبان سے ادا کر دیے. اب یہ بات پھیل گئی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. آپ کو معلوم تو تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں, حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں, لیکن چونکہ گھر کا معاملہ تھا, گھر کے معاملے کے اندر جب بھی آدمی کو بولے گا تو منافق تو بول دیتے نا, ہاں جی اپنے گھر کا معاملہ تھا, فوراً برات کا اظہار کر دیا, کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, اور خود ہی اپنے گھر کی صفائیاں دے رہے ہیں, تو منافق تو کسی بھی طرح کی بکواس کر سکتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. یہی معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ باہر کیا چل رہا, وہ تو گھر میں تھی, پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اب جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہستی پر ان پر تہمت لگی ہوئی ہے, تو ان کا رو رو کے رو رو کے وہ حال ہوا کہ نہ دن کو نیند نہ رات کو نیند, نہ رات کو نیند نہ دن کو چین, کئی دن تک مسلسل مسلسل روتی رہی روتی رہی روتی رہی. اس ڈیوریشن کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں, تو جس صحابی سے پوچھا اس نے یہی عرض کیا, یا رسول اللہ حضرت عائشہ پاک ہیں, یا رسول اللہ حضرت عائشہ پاک ہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہ بیٹھنے دے, تو آپ کے گھر کے اندر معاذ اللہ ایسی عورت کو کیسے آنے کی اجازت دے سکتا ہے. تو صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر صفائیاں پیش کی, اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں, واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, خدا کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا, میں اپنے گھر والوں کے اندر سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم تھا, صحابہ کرام کا بھی یقین تھا, لیکن چونکہ ایک پروپیگنڈا اٹھا ہوا ہے تو اسے دبانا اور اسے ختم کرنے کے لیے حکمت کا طریقہ ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوا, نبی پاک علیہ السلام نے صبر کیا, حضرت عائشہ نے صبر کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پارسائی اور طہارت کو بیان کیا, اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت الفاظ کے اندر انہیں تحدید فرمائی, تنبیہ کی, ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کیا گیا, اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا حضرت عائشہ پر, تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا حضرت عائشہ پر, ایسی بات آئی تھی تو کیسے تم نے اپنی زبانوں کے اوپر ایسی بات لے کر آ گئے, تو میں اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس طرح کی باتیں کرو اور اس طرح کا گمان کرو. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت و شان پر اللہ تعالیٰ کا بیان تھا جو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا بھی پتہ چلا اور ان کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلا کہ ان کی شان میں خدا نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چونکہ حضرت عائشہ کی نسبت تھی, تعلق تھا, آپ کی زوجہ محترمہ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کو نازل فرما. تو اصل تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں جن کی طہارت اور جن کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے, اور چونکہ واقعہ حضرت عائشہ کا ہے تو ان کی شان یہاں پر بیان کی جا رہی. تو اب یہاں پر اس واقعے کا بیان ہے جس کی میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کی. یہاں پر دو چیزیں عرض کروں گا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانا, چونکہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ تہمت جھوٹی ہے, اب جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے وہ کافر ہے, مرتد ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حضرت عائشہ پاک ہے, جو کہے کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ پاک نہیں تھی وہ کافر ہے کہ وہ خدا کو جھٹلاتا ہے. یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا مقام ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خدا کی قسم میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا, یعنی خیر ہی جانتا ہوں. اب جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا وہ گویا معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو غلط کہہ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اپنے اہل خانہ کے اندر خیر ہی جانتا ہوں, اور یہ کہتا ہے نہیں نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے تھے. آپ کو شک تھا, آپ کو شبہ ہو گیا تھا, آپ کو تردد ہو گیا تھا ان کے بارے میں, آپ بھی معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے. تو جو یہ کہتا ہے وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام پہ تہمت باندھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اے مسلمانوں تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا, تو اس کا اس سے پتا چلا کہ بدگمانی حرام تھی, اچھا گمان کرنا ضروری تھا. تو معاذ اللہ مسلمانوں کے لیے بدگمانی کرنا حرام تھا, تو معاذ اللہ اس حرام کام کا ارتکاب کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ آپ نے بدگمانی کی؟ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اب بھی جو لوگ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو نشانہ بنانے کے لیے, علم مبارک کو نشانہ بنانے کے لیے نت نئی باتیں کرتے اور الٹی سیدھی ہانکتے ہیں, انہیں سے توبہ کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم. بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. اے بہتان سے بچنے والو, تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا, اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. جو پوری آیت ہے اس کا خلاصہ یہ بنا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, تو اے لوگوں وہ تمہارے اندر میں سے ہی ایک جماعت تھی, اور جو بہتان سے بچنے والے ہیں انہیں فرمایا کہ اے بہتان سے بچنے والو, تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا, کیونکہ تم نے حضرت عائشہ کا دفاع کیا, تہمت لگانے والوں کو جواب دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تمہیں صلہ اور ثواب عطا فرمایا. اور وہ جو تہمت لگانے والے ہیں اب دوبارہ ان کے بارے میں فرمایا کہ بہتان لگانے والوں میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا, اور جس نے گناہ کا بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب. کیونکہ تہمت لگانے والوں کے درجے تھے, ایک تو وہ پہلا شخص کے جس نے معاذ اللہ تہمت شروع کی تو وہ تو بالکل بانی ثابت ہوئے, اس کے بعد کچھ وہ تھے کہ جو معاذ اللہ واقعی تہمت لگاتے پھرتے تھے اور بکواس کرتے پھرتے تھے, کچھ وہ تھے کہ جو تہمت کے الفاظ تو زبان سے بولتے تھے لیکن ذرا نرم لہجے میں, لیکن تہمت کو انہوں نے ثابت مان لیا, کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے سنا اور سر ہلا دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہی ہوگا, کچھ وہ تھے کہ جو سنے اور مسکرا دیے تھوڑا سا قبولیت کے انداز میں. تو ہر ایک کا پارٹیسپیشن ہے وہ مختلف تھی. تو جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں جتنا حصہ لیا وہ اتنے حصے کا گناہ اس کے اوپر آئے گا, اور جو سب سے بڑا حصہ جس نے اٹھایا اس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ گناہ آئے گا, کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی اور تہمت کو اٹھایا اس سب کے سب جتنے گناہ تھے ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا, اور جس نے اس کا پروپیگنڈا کیا اس پروپیگنڈا کرنے والے پر اس کا گناہ, اور جن تک اس نے پھیلایا ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں پر ان کے حصے کی بقدر جو ہے وہ سزا اور عذاب اور گناہ ہوگا. اور یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے, یہ ہر گناہ کا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو گناہ پھیلاتے ہیں. جو پھیلاتے ہیں پھر پھیلانے کے اندر ہر ایک کا اتنا حصہ ہے. ایک وہ ہے کہ جو اس کی اشتہار بازی کرتا ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے, ایک وہ ہے جو اس کا ارینجمنٹ کرتا ہے, اور اس جیسے گانے کا کنسرٹ ہے. اب گانے کے کنسرٹ کے اندر ایک نے گانا کمپوز کیا, ایک نے گایا, ایک نے انتظام کیا, اور ایک نے ایڈورٹائزمنٹ کی, ایک نے سارا جو ہے نا اس کا بالکل گانے کا ارینج کیا. تو اب ہر بندے پر اس کی بقدر گناہ ہے, سننے والے پر اس کا گناہ, گانے والے پر اس کا گناہ, جتنوں نے سنا سب کا گناہ. جس نے ارینج کیا اور یہ آرگنائز کیا سارا کنسرٹ اس کے اوپر آنے والوں کا گناہ, سننے والوں کا گناہ, گانے والوں کا گناہ, یہ سارے کا سارا اکٹھا اس کے اوپر آئے گا. تو ہر بندے پر گناہ اس کی اپنے حصہ داری کے مطابق ہوتا ہے، جتنا گناہ کے اندر حصہ ہے اتنا ہی اس کے اوپر عذاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے پھیلانے سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.